رب العالمين والصلاة والسلام على أول المرسلين وإكرمه الطاهرين. درس نمبر 571 اس سال کا آخری درس انشاءاللہ ماہ اگست میں جب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہوگا تو 17 ربیع الاول کے بعد حشر کے حیات و توفیق اگلا درس یعنی 572 نمبر کا درس ہوگا. کیونکہ ماہ رمضان اور سفر حج کی روانگی کے درمیان زیادہ سے زیادہ 4 درس کا وقت نکل پاتا ہے، اس لیے عمومی طریقہ کار یہی بن گیا ہے اس موقع پر کسی پرانے موضوع کو شروع نہیں کیا جاتا اور نہ کسی ایسے موضوع پہ بات کی جاتی ہے کہ جو 4 ہفتوں میں مکمل ہونا مشکل ہو. پھر اس کے بعد تقریباً 4 مہینے کا ایک مسلسل وقفہ ہوگا. آج 22 مارچ، شاید 2 اگست اور شاید 9 اگست کو ہمارا درس شروع ہو. تو آئیے نماز عید کے حوالے سے جو بات شروع ہوئی تھی، گھر کے پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی، خصوصیت کے ساتھ اسی دوران ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی جو کلچرل شو ہمارے ملک میں دکھائے گئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم سے جس انداز کے ہمیں دکھانے شروع کر دیے گئے، اور اسی دوران مغربی دنیا چائلڈ لیبر کے حوالے سے آنے والی اطلاعات، ان سب نے ہمارے موضوع کو ذرا پھیلا دیا. ورنہ بھی نماز عید کے سوروں بہت سارے اور پیغامات پوشیدہ، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی، توفیقات کا سلسلہ جاری رہا تو آئندہ سال ماہ شوال. اب جو بات اتنی پھیل گئی تھی، اگر کسی اور بھی ابھی پھیلایا جا سکتا، کیونکہ طریقہ کار تو مسلسل دشمن کا وہی رہے گا کہ جب تک کہ ظہور امام نہ ہو جائے، بلکہ ظہور امام ہو جانا بھی دشمن کی ہمت کو نہیں توڑے گا، جب تک کہ حکومت امام قائم نہ ہو جائے یہ مسئلے چلتے رہیں گے. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کئی مرتبہ میں نے ضمناً بھی، اشارتاً بھی اور وضاحت کے ساتھ بھی اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ جو آخری مارے کا حق اور باطل کا ہو، ایک شیطان کی جنگ کو چھوڑ کر، کیونکہ شیطان بہرا انسان نہیں، انسانوں سے جو آخری لڑائی ہوگی لشکر معصوم کی، تو دجال بھی مرتے مرتے ختم ہوتے ہوتے آخری گمرہی عورت کی بے پردگی کے ذریعے ہی پھیلائے گی. عورت اور روٹی، اس سال شروع میں نے عرض کیا تھا ماہ ربیع الاول میں بھی اور پھر یہ ماہ شوال میں بھی کہ عورت اور روٹی یہ دو مسئلے ایسے جو نہ صرف یہ پیغمبر بلکہ ان کے زمانے سے پہلے سے چل رہے، بلکہ دجال کے بھی آخری یہی دو ہتھیار ہوں گے. تو مسئلہ ختم تو ہونے والا نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اپنی کیا ذمہ داری اس سلسلے میں ادا کر سکتے. تو آخری بات کے سلسلے میں یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے عقائد کا جز کہ اللہ پر لطف واجب ہے. لطف یہ عربی کا ایک عام لفظ بھی ہے، لام کوئے اور فی کے مجموعے کا نام ہے، اور ہمارے علم کلام کی ایک اہم ترین اصطلاح بھی. اہم ترین میں نے اس لیے کہا کہ اس اصطلاح کی بنیاد پر بعض اوقات ہمیں کافر قرار دیا جاتا رہا، اور علم کلام میں جو شیعت کا دوسروں سے اختلاف ہوا اس میں یہ لفظ لطف ایک اہم ترین سبب اختلاف بنا. یعنی اسے اگر آپ دوسرے انداز سے سمجھنا چاہیں تو یہ یہ اصول دین میں ہمارے یہاں باقی فرقوں کے مقابلے میں ایک مسئلہ امامت ہے. وہ تو ذرا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اختلاف ہے, لیکن مسئلہ امامت سے پہلے ایک مسئلہ عدل, اور وہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہوگا نہ آ سکتا کہ آخر عدل کا مسئلہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے, اور چھوٹا موٹا فقہی اختلاف بھی نہیں, عقائد کا اختلاف, اصول کا اختلاف, بنیاد کا اختلاف. کہ ہمارے یہاں اصول دین میں خالی توحید نہیں, توحید عدل کے ساتھ, اور یہ کہہ کر عدل کے ساتھ کہ اس مسئلہ عدل کو دوسروں نے کسی طرح نہیں مانا جیسے مسئلہ امامت کو نہیں مانا. وہ ہے کیا عدل کا مسئلہ, اور تفصیل آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو, لیکن یہ تو کہتا ہوگا کہ عدل کا کوئی گہرا تعلق خدا کی ذات سے, تو جس طرح امام کی ذات کو نہ ماننا مسئلہ امامت بنا دیتا, اللہ کی ذات میں بھی کوئی اتنا ہی شدید اختلاف ہے کہ جو چیز ہمارے عقیدے کے جو دوسرے اسے ماننے کو تیار نہیں, وہ عد اسی کی ایک وضاحت ہے جو اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں. اگر یہ اصول دین کے مسائل اور کلام کے مسائل بھی واجبات میں شامل ہیں, لیکن خیر جو آدمی اس پہ یقین رکھتا ہے اس کی ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو لطف جس کا سارا ہمارے خلاف ہنگامہ شروع ہوتا ہے وہ اس جملے سے کہ اللہ پر بھی لطف واجب. اب عام آدمیوں کو بھڑکانے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ دیکھیے یہ مسلمانوں میں کوئی ایسا گمراہ مطلب فکر جو اللہ تک کے لیے واجبات کا اعلان کر رہا, اللہ اللہ اس کے لیے کیا چیز واجب ہو سکتی, اور پھر لوگوں کو یہ بتائے بغیر کہ واجب کی دو قسمیں ہوتی, بس یہ کہہ کر کہ واجب تو وہ ہے کہ جس کی مخالفت کرنے والے کو سزا ملتی ہے اور جہنم, تو لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے جہنم کے قائل ہو رہے ہیں معاذ اللہ. اب جب بات کو فقط اشتعال کے انداز میں پیش کیا جائے اور مقصد مسئلے کو سمجھنا نہ ہو, ایکسپلائز کرنا ہو, تو یہی باتیں ہوتی, لیکن میں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کو معلوم کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہمارے علماء نے 1200 سال کے اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کی کہ اگر غیر مسلم جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پہ یہ الزام لگائیں کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم لفظ جہاد کو بدل دیں یا چھپا لیں یا نکال دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, جبکہ ہمیں معلوم کہ غلط طریقے سے چیز کو پیش کیا جا رہا, تو لطف ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ اس کی وجہ سے ہم پر فتوے لگے کفر, اور براہ راست یہ کہا گیا کہ یہ اللہ ہی کو نہیں مانتے جو اللہ کو جہنم میں جلانے کو تیار, مگر لطف واجب, اور لطف کا مطلب لطف اللہ کے لیے واجب ہے, لیکن واضح کر دوں واجب عقلی, شاید پہلے بھی یہ بات میں بیان کر چکا ہوں, ایک واجب شرعی جس کی مخالفت پہ جہنم, ایک واجب عقلی جس کی مخالفت پہ ہم کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے, لیکن عقل رکھنے والا کہے گا کہ یہ چیز غلط. اب مثلاً اگر حکومتیں کوئی غلطی کر تو کم از کم ہمارے جیسے ممالک میں کس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ حکومت کا ہاتھ پکڑ لیں, مگر ہاتھ نہ پکڑ پائیں, اس کا محاسبہ نہ کر پائیں, اس کو سزا نہ دے پائیں, وہ الگ بات. کمزوری کے باوجود کہا یہ جائے گا کہ اگر حکومت نے بھی یہ کام کیا تو غلط, یہ ہے واجب عقل جس کا سزا سے اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اگر جھوٹ بولے تو ہم اور آپ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے, لیکن بہرحال کمزور قریب ہونے کے باوجود کہیں گے کہ اگر معاذ اللہ کبھی ایسا ہو جا تو وہ اللہ کے لیے بھی غلط, یا الفاظ بالفاظ کے دیگر وہ اللہ ہی نہیں. لطف واجب عقلی, یعنی اللہ اگر لطف کا مظاہرہ نہ کرے تو ہم اور آپ اللہ کو کیا سزا دے سکتے یا اس کا کیا ٹرائل کر سکتے, لیکن عقل کہے گی کہ چاہے بندے اللہ کا کچھ بگاڑ سکے کہ نہ بگاڑ سکے, جس نے یہ کام کیا وہ صحیح نہیں اور وہ پھر اللہ نہ رہے. اب یہ لطف ہے کیا, تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع تو کچھ اور, فقط یہ بتانا کہ حدود سے بڑھ کر عقیدے کی حدود میں پہنچ رہی ہے. لطف کے معنی بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس کی تشریح بہت زیادہ، کہ اگر اللہ ہم سے اپنی اطاعت اس سے اٹھا تو اس پر یہ واجب عقلی تو وہ ساری سہولتیں ہمیں مہیا کرے کہ جس سے ہم اس کی اطاعت کر سکیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے کہے کہ میری اطاعت کر اور خود ہی ہمارا راستہ بند کر دے ہم اس کی اطاعت کرنا پاؤں اور پھر قیامت میں سزا دے کہ اطاعت کیوں نہیں کی. یعنی وہ تمام اسباب اور وہ تمام وسائل مہیا کرنا جس کی وجہ سے ہم اس کی اطاعت کر سکیں، اس کا نام ہے لطف. اور یہ اللہ پر واجب ہے. مثلاً وہ چاہتا ہے کہ ہم واجبات کی پابندی کریں، اسے بتانا پڑے گا کہ واجبات کیا، وہ بتائے نہیں کہ واجبات کیا، اور یہ کہتا رہے کہ تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے ورنہ قیامت میں سزا ملے. اب بتا کے نہ دے کہ ہے کیا چیز واجب، اور پھر قیامت میں ہمیں پکڑ لے کہ فلاں کام کیوں نہیں کیے، اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام واجب، تو وہ کہے کہ ہاں میں نے تمہیں بتایا بھی نہیں لیکن پھر بھی تمہیں یہ کام کرنا ہے. نہیں، یہ غلط. یہ اللہ اگر کرے تو وہ اللہ نہیں. ہم سے کہتا رہے کہ حرام سے بچو مگر یہ بتا کے نہ دے کہ حرام ہے کیا، یہ نہ بتائے کہ کیا چیزیں حرام، اور پھر پکڑ دے کہ تم نے حرام کیوں کیا. لطف کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجبات کی پابندی کروانا چاہتا تو کم از کم اپنا ایک نمائندہ بھیجیے جو ہمیں بتا دے کہ واجبات کیا، اگر حرام سے ہم کو بچانا چاہتا تو کم از کم اپنی یہ خواہش ظاہر کر دے کہ کھلا کھلا چیزیں حرام ہے اس سے بچیں. اسی طریقے سے اگر اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑیں تو ہمیں اتنی طاقت عطا کرنا پڑے گی کہ ہم ہوا میں اڑ پائیں، ہمیں چلنے کی بھی طاقت نہ ہو اور یہ کہے کہ ہوا میں اڑو ورنہ میں تمہیں سزا دوں. اب یہ لفٹ سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھیں تو ہمیں اتنی عقل دینا اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھ پائیں. ہمیں پیدا پاگل کیا، پیدا ہمیں اس طرح کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے اور وہ ہم سے کہے کہ میری بات کو سمجھ. یہ سب لطف کے خلاف، یہ اللہ کے لیے غلط. تو اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں تو وہ ساری چیزیں پہلے ہمیں پرووائڈ کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کی اطاعت کر سکتے. اس نے زندگی بھی آگے دی، ہم سے زندگی چھین اور موت دے اور پھر کہے کہ مرنے کے بعد تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. نہیں، ہمارے یعنی شیعہ مقصد فکر کے مطابق اللہ ایسی بات کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اللہ کو عادل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ سکتا، وہ اللہ اللہ ہے. تو زندگی، عقل، بالغ ہونا، طاقت ہونا، یہ ساری چیزیں لطف کے اندر شامل، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی اور امام کو بھیج کے اپنی خواہش بتانا. اچھا، یہ جو چیز اللہ تب پر باندھے، اب دیکھیے میں نے اپنے جملے میں ایک لمبے تک بڑھا دی، یہ لطف اللہ پر باندھے، یہ الگ جملہ تھا. یہ لطف اللہ تب پر باندھے، یہ اتنا اہم مسئلہ کہ اللہ جیسی ذات پر بھی لطف واجب، تو ہم اور آپ کو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. چنانچہ جو ہمارا پچھلی تقریر کا عنوان ہے اسے سمیٹ کر اسی ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ اگر اس وقت شیطان کی ساری خواہش وہ مسلمان عورت کو گمراہ کرے اور مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ اس سے جہاد کرے تو مردوں پر لطف واجب ہے. جو حکومت چاہیے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس سے یہ توقع اور تقاضا کرنا یہ وہی چیز ہے جو عقیدے میں جاتی ہے تو لطف پہلاتی ہے اور جب فقہ میں آتی تو تعاون الذر و تقوا، نیکی کے کام میں مدد کرنا واجب، بطور واجب سپاہی، یہ چیز واجب سپاہی کہلاتی ہے. اگر اس میں میت کسی کو دینا واجب ہے تو ہمیں بھی اس کی اتنی مدد کرنا واجب جو وہ اس میں میت مکمل کر سکے. اب میں مثالیں نہیں دے رہا، میں پچھلی تقریر کو ایک کسی جملے کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں. عورت کو جو مقابلہ شیطان کا کرنا لیکن مردوں پر واجب کہ اس کی وہ کمت کرے، وہ مدد کرے، وہ تعاون کرے، اسے وہ ہتھیار مہیا کرے اور اس طرح سے اس کا ساتھ دے جس طرح اللہ ہم سے عبادت کرانا چاہتا ہے تو اللہ ہمارا ساتھ دیتا اسی طرح. یعنی عورت شیطان کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے وہ سارے حقوق عطا نہ کر دیے جائے جو اسلام نے کیے. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ جو چیزیں اس کے علم میں بھی ابھی نہیں اور جو چیز وہ ابھی طلب بھی نہیں کر رہی, ہمیں اتنے چند قدم آگے بڑھ جو میکسیمم آخری حد ہے مباح اور جائز چیزوں وہاں تک اسے حق دے دینا. ہاں اس میں ایک ایکسپشن آتا وہ پچھلے تقریر میں آ گیا کہ اگر کسی کے بارے میں پہلے سے معلوم کہ اسے سارے حق دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دماغ کتنا خراب ہوگا کہ یہ حرام کے راستے پہ چلا جائے, اسے روکنا وہ ایک مسئلہ ہو سکتا. لیکن یہ ہو گیا کسی ایک عورت کا مسئلہ. دنیا میں اگر اس وقت 2.5 ارب عورتیں توڑنے سے یہ ایک عورت کا مسئلہ ہوا, 2 کا مسئلہ ہوا, 5 کا مسئلہ ہوا, وہ ایک ایکسپشنل کیس ہو گیا. لیکن عمومی قانون یہی, اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ عورت سے وہ توقع کرنا غلط ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے, بلکہ مرد بھی اپنی جگہ گناہگار ہوگا. اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی شکست کا سبب تم بنے. جس طریقے سے فوجی اگر لڑے لیکن ان کو پیچھے سے ہتھیار نہ دیے جائیں اور فوج شکست کھا جائے تو ذمہ داری اس حکومت اور ان عوام کی بھی آتی ہے جن کا کام ہے ہتھیار دینا. جس طریقے سے پیغمبر کے زمانے کے تمام جہاد جو لوگ میدان میں جیس ہو گئے مگر اس کے پہلے کتنے ہی مواقع پر عقیدے چندے مدد اور ہتھیار ان لوگوں سے مانگے گئے کہ جو میدان میں جانے کے قابل نہیں. اب یہ مسئلہ کہ آخر وہ کیا چیز ہے. آج کی تقریر میں بھی میرے ذہن اتنی ساری باتیں موجود کہ اگر میں انہیں کو دوہراتا چلا جاؤں تو پورا ایک گھنٹہ تقریر میں ہو جائے. لیکن صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہت سے فقہی مسئلے ابھی انتظار کر رہے ہیں تشریح کا, میں بات کو صرف اتنا جو اب تک میں نے کہا اور جس کے ذریعے گزشتہ تقریر کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج کوئی نئی بات نہیں آئی اب تک, وہی گزشتہ تقریر کا اختصار اس کا خلاصہ. اب اس کی روشنی میں بات آگے بڑھی, بات آگے بڑھائی جائے. بعض مومنین کرام کا یہ خواہش جس کے نتیجے میں ہمیں 3 مسئلے دہرانا پڑ رہے ہیں کہ جو پچھلی 2 تقریروں کے آخر میں مسئلے آئے, کچھوں کے تقریر کا وقت پورا ہونے کے بعد آئے, تو کچھ لوگوں کے پاس وہ ریکارڈ میں محفوظ نہ رہے اور کچھ لوگ اس کو سمجھ نہ پائے کیونکہ بالکل آخر کے مسئلے سنا کہ ان کو دہراتے ہوئے پھر یہ تقریر اپنی حد تک ان مسائل سے متعلقہ جو ایک عورت کو معاشرے میں پیش آ سکتی اور ایک عورت کے حوالے سے مرد کی ذمہ داری, وہ بھی ذرا موٹے موٹے مسئلے. ورنہ ان مسائل میں سے یعنی طلاق کا اور خلا کا مسئلہ وہی اتنا پیچیدہ اور اماگیر 1 گھنٹہ اس میں لگ جائے, لیکن ان مسائل کو چھیڑے بغیر بات شروع ہوئی کہ عورت کو کیا حق اسلام نے دیے, کس حد تک اس کے لیے آزادی, یقیناً آخر میں تو کچھ پابندیاں. مطلق آزاد کو اس دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور کچھ پابندیاں مردوں پر بھی ہیں اور کچھ عورتوں پر بھی. لیکن ہمارے یہاں جیسا میں نے گزشتہ تقریر میں جملہ کہا دونوں طرف کرا دی, جہاں پابندیاں ہیں جن گھرانوں اب تک کچھ پرانا ماحول چلا آ رہا تو وہ حد سے زیادہ پابندیاں, اور جہاں آزادیاں تو وہاں بھی حد سے زیادہ آزادیاں, بیچ کا مسئلہ. لیکن اس کے لیے گزشتہ تقاریر کے 3 مسئلے پہلے دہرانا. 3 مسئلے میں 2 مسئلے شروع میں آئیں گے, 1 آخر میں آئیں گے. پہلا مسئلہ یہ آ چکا, دوسرا مسئلہ یہ بھی آ چکا, لیکن اس خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس سلسلے کو ایک تقریر میں مکمل کرنے کے لیے تکرار برداشت کر لیے. پہلا مسئلہ یہ آتا کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی تو شوہر کے حوالے سے اس پہ کیا پابندیاں آتی. اس سلسلے میں جو سب سے پہلا مسئلہ جو میں نے بیان بھی نہیں کیا اور اسے میں کھل کے بیان کرنا بھی نہیں چاہتا, بہت دبے دبے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ جو لوگ اب تک اس کی پابندی کر رہے ہیں وہ اس کی پابندی کرنا چھوڑ, لیکن صرف اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ فقہی اعتبار سے وہ پابندی واجب نہیں. اور وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کا ایک رشتے میں منسلک ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے, مگر بیوی کے جو وہ رشتے دار جو صلہ رحم میں آتے ہیں، بیوی کے وہ رشتے دار جو صلہ رحم میں آتے ہیں، یعنی جن سے تعلقات قائم کرنا بیوی پر واجب، وہ شوہر کے رشتے دار نہیں بنتے. یعنی شوہر کے صلہ رحمی کے واجبات پر ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح جو شوہر کے صلہ رحمی والے رشتے دار جن سے تعلقات کو قائم رکھنا شوہر پر واجب، وہ بیوی کے صلہ رحم والے رشتے دار نہیں بنتے. اور بیوی کے لیے ان کے حوالے سے صلہ رحم کی کوئی ذمہ داری نہیں. حتیٰ یہ کہ شوہر اور بیوی اس شادی کے نتیجے ان میں شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کچھ رشتے دار ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے، مگر محرم بننا الگ تھی اور رحم بننا الگ تھی. محرم الگ لفظ ہے، رحم الگ لفظ. محرم بن جاتے مگر پھر بھی وہ صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں آتے. سنا اگر پھر ان کا حق ادا کیا جا رہا تو یہ گویا اپنے واجبات سے ہٹ کر ایک ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. مثلاً کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ مسئلہ عورتوں کا، مثلاً شوہر کا پورا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھائی، یہ اس عورت کے رشتے دار نہیں بنے. اور عورت ان کی جو خدمت بھی کر رہی یہ وہ خدمت ہے کہ جو وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں سے ہٹ کے کر رہی ہے. اور ہر وہ ذمہ داری کہ جو اپنی شرعی ذمہ داریوں سے ہٹ کے کی جائے وہ ذاتی طور پر احسان بن جاتا ہے اس فرد پر جس کی وجہ سے احسان ہو رہا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تقریر میں کہا تھا، آج مسائل میں کہہ رہا ہوں، اپنے واجبات کو آپ ادا کریں تو لوگ پلٹ کے کہیں گے کس پر آپ نے احسان کیا، یہ تو آپ ہی کا واجب. اور اگر آپ پر کوئی چیز واجب نہ ہو اور آپ پھر کسی سے وہ کام کر دیں تو یقیناً احسان مانا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کہ ان میں سے کچھ رشتے محرم بن جاتے، مثلاً شوہر کے لیے اس کی ساتھ محرم، اور ایسی محرم ہے کہ جو مثال میں اکثر مجلسوں میں دیتا رہتا ہوں کہ اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا اس کی بیوی کی طلاق ہو اور شوہر اور بیوی کا رشتہ اس طرح کٹ گیا کہ شوہر کے لیے اس کی بیوی نامحرم ہو گئی، ساس محرم کی محرم ہے، تو ساس کا محرم ہونا ہو مگر یہ صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں آ رہی. اور یہی وجہ کہ میراث کے مسئلے، شوہر کی جائیداد سے فقط بیوی کو میراث ملے گی، بیوی کی جائیداد سے فقط شوہر کو میراث ملے گی. اس کے علاوہ ان میں سے کسی کا رشتے دار دوسرے کی میراث سے پائی نہیں حاصل کرے گی. اس سے لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، خرب پتی بہ رہا ہے اس کے گھر میں پیسہ، لیکن اگر اس کا انتقال ہوتا تو اس کے سسرال میں سے کوئی شخص اب چاہیے کہ جو اس کے محرم میں وہ نہ صرف یہ کہ اس کی میراث میں سے پائی نہیں پائی، بلکہ اگر مرنے والا ایسا جس کا ساری کائنات میں کوئی رشتے دار نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو میراث دے، تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا پھر اس کی ساس بیچاری بہت غریب اور معیاری کی کسی دکھی میں رہتی ہے، اس کو اس میں سے دے دو جی. کوئی رشتے دار مرنے والے کا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ساری میراث امام سے لے جائیں، یعنی امام وارث و من لا وارث ہے، مگر اس کے بیوی کے خاندان میں کوئی اس کی میراث نہیں پائے گا. اور اسی طرح برس مسئلہ، اسی مسئلے کے اندر ایک اور اضافہ، سوکیلی ماں اپنے بیٹے کے لیے محرم، ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس نے دوسری شادی کر دی، پہلی بیوی سے جو اولاد ہے یہ دوسری بیوی ان کی محرم، ماں بن گئی ان کی، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد کا انتقال ہوا تو سوتیلی ماں کو میراث سے کچھ نہیں ملے، اور اگر سوتیلی ماں کا انتقال ہوا چاہے وہ ساری کائنات میں اکیلی، پھر بھی اس کی سوتیلی اولاد کو کچھ نہیں ملے. اگر یہ مثالیں میں اس لیے بعض اوقات تفصیل سے دے دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلہ کراچی میں کہیں اور بیان ہو چکا ہوتا، وہاں کسی نے اعتراض کر دی، لیکن وہ محرم بن گئے ہیں تو پھر ان کو تو کچھ ملنا چاہیے، ان کا تو کوئی حق ہونا چاہیے. اصل بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے یہاں عزت اور احترام ایک دوسرے کے گھر والوں کا کیا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے، نہیں. اصل یہ کہا جا رہا کہ ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ جو احترام ہماری مرزا ہماری بیوی کر رہی ہے، جو وہ احسان ہم سے کر رہی ہے، ورنہ شرم اس کی ذمہ داری تھی نہیں. اچھا، لیکن اب اس کے بعد خلاصہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ ہر شخص کے اپنے خونی رشتے دار اس کے بہرحال ان کا صلہ رحم واجب اور ان کا قطع رحم حرام، اگر ایک دوسرے کے رشتے داروں کا نہیں. ان کا یہ کہ خاندان ہی میں شادی ہوئی اور ایک کے رشتے دار دوسرے کے بھی رشتے دار کزن میں شادی ہوئی، تو اگر اس کا وہ چچا ہے اس کا باپ تو وہ اس کا ماموں ہے، تو وہ اس کی خالہ ہے، تو وہ اس کی بھوپھی ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا اب آئیے اس کے اندر ایک مسئلہ اور بتا دوں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک تنقیدی مسئلہ. اب اس کے بعد یہ اس قسم کا تو کوئی مسئلہ یہاں پایا نہیں جاتا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی سے بڑھ کر اتنی قربت کی منزل پہ آئے کہ قرآن نے کہا وہ تمہارا لباس تم ان کے لباس، لیکن باقی دونوں کے خاندان جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا خونی رشتے جیسا رشتہ پیدا نہیں ہوا. چنانچہ سمجھی ایک دوسرے کے لیے نہ بڑھ رہا. اچھا یہ ساری چیزیں تو مجلسوں میں آ چکی ہیں، اس پہ وقت لگانے سے کیا فرق. اب آگے بڑھو، شوہر اور بیوی ان کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق آؤ. یہ مسئلہ اب آ گیا کہ ہمارے اکثر مراجے کا یہ فتویٰ یا احتیاط واجب کہ بیوی پر اپنے شوہر کا کم سے کم یہ حق تو واجب ہو گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ رہے. اچھا اب اس میں شادی کا اصل مقصد جو شادی کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے شادی کی جاتی یا شرم جس کے لیے شادی ہونی چاہیے، اس دن کا حصول ہے لگ بیوی کا گھر سے اس حالت میں باہر نکلتا کہ شوہر کے اس حق کو نقصان پہنچے وہ تو سارے مراجے کے نزدیک گناہ اور حرام ہے، لیکن ایسے کاموں کے لیے اور ایسے وقت میں گھر سے باہر نکلنا کہ جب شوہر کے اس اصل مقصد کو نقصان نہیں پہنچے پھر بھی اکثر مستحدین کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. لیکن اس کی شادی کا جو مقصد ہے میں نے ایک لفظ میں کہہ دیا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں. اس کے لیے اس طرح سے بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی ہے کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے، لیکن اگر اسے نقصان پہنچائے بغیر، جیسے میں نے پہلے مثال دی، شوہر اس وقت گھر ہی میں نہیں یا شوہر گھر میں ہے لیکن ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، بے ہوش ہے، بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب، سواری پیدا نہیں ہوتا، پھر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا، ایک گھنٹے میں آ جائے گی عورت، دو گھنٹے میں آ جائے گی، شوہر ڈانگری میں ہے یا پرجانی ٹاؤن میں ہے یا آپ چوکی پر ہے کہ اگر اس وقت بھی وہاں سے بھاگے تو اسے آنے میں ایک گھنٹہ تو لگے، اور عورت گھر سے نکل گئی صرف ایک گھنٹے کے لیے رہی. کیا ایسے موقع پر عورت گھر سے باہر جا سکتی جو شوہر کے حق کے استمتاع کے خلاف نہ ہو؟ اس میں تین نظریے، امام خمینی، آغائے گلپاریجانی، آغائے عراقی اور حتی آغائے سیستانی بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. کتنی سی دیر کے لیے بھی گھر سے نکلنا حرام ہے جو شوہر کے اصل حق کو نقصان نہ پہنچے، فتویٰ دے کے کہا حرام ہے. آغائے خود نے کہا کہ احتیاط واجب بھی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن آغائے روحانی یہ زمانے کے تمام مراجے سے ہٹ کے نظریہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے عورت کا گھر سے نکلنا حرام نہیں. اچھا یہ مسئلہ آ چکا، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو بعض وجوہات کی بنا پہ گزرانا ہے. اچھا اس مسئلے ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ آپ نے سنا کہ اکثر مجتہدین نے کہا کہ عورت گھر مختصر سے کام کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو. اسلام میں اجازت کے دو تین طریقے، زبانی اجازت یا اذن فتوی، یعنی وہ اجازت کے زبان سے نہیں تھا لیکن 100% یقین یا 90% اطمینان ہے کہ اس سے شوہر راضی، وہ بھی اجازت میں آ جائے، یعنی تقریباً وہی اجازت کے جیسے نماز پڑھنے کی اجازت. آپ کسی کے گھر میں گئے، اس طرح زبان سے کہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں نماز پڑھنے، اور ایک یہ کہ اس کے انداز سے اس کے طریقے سے آپ کے اور اس کے تعلقات سے آپ کو اطمینان وہ نماز سے راضی ہے. ماں زبان سے پوچھنا تو ضروری نہیں. تو گھر سے نکلنے والا مسئلہ عورت اسی قسم کی اجازت میں آ جاتا ہے. تو خیر جو جن مستحقین نے حرام کا موجودہ مراجم کے آغاز خمینی اور گرپائی گرانی اور عرب یہ احتیاط واجب لگا کہ حرام کا آغاز ہو وہ فرماتے یہ اس وقت ہے جب عورت کو یہ اطمینان بھی نہ ہو. اگر اطمینان ہے تو سب کے نزدیک جائز ہو گئی. کیونکہ مسئلہ تھا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام. اب اجازت زبان سے دے دے یا اجازت اس کے انداز سے ہو لیکن دل میں عورت کی شک نہ ہو بلکہ دل میں اسے یقین اور اطمینان ہو. اب اس سے دوسرا مسئلہ بھی اور وہ یہ کہ اگر کوئی شوہر عورت جو جس کو سہیلیاں کہتے ہیں آپ صحیح اردو میں وہ نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے اگر وہ پابندی لگا کے بازار نہیں جا سکتی کہیں گھر میں نہیں جا سکتی کسی مجلس میں نہیں جا سکتی وہ سب سے ماننا پڑے وہاں تک کسی مستحب نے اختیارات نہیں کیا. لیکن بات اگر آ رہی ہے کچھ جگہ جانے سے پابندی لگا کے اس کے واجبات سے چاہیے ماں کے گھر نہیں جا سکتی بھائی کے گھر نہیں جا سکتی ہر ایک طرح کھلا رہی راجیو راجی جو کہتے ہیں کہ مختصر مدت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں وہ نکل سکتی ہے بغیر شہر سے پوچھے تو ان کے نزدیک تو خیر دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ بھاگ کے آ جانا رک جائے. لیکن جو کہتے ہیں شہر سے پوچھے بغیر جانا جائز نہیں تو جن رشتے داروں کے بارے میں پتا ہے کہ شہر نے منع کیا اگر رشتے دار تو بہت سارے ہوتے ہیں خاندان ان میں سے جب رشتے دار جو سلا رحمی میں آتے ہیں فقط ان کی بات ہو رہی جو سلا رحمی میں نہیں آتے ہم نے ان کا رشتے دار بنا رکھا میں تو یقیناً اگر شہر بنا کر دے تو نہیں جا سکتے. جو رشتے دار سلا رحمی میں آتے ہیں جن سے سلا رحمی بھی راجی یہ مسئلہ ہے کہ دو راجبان کو پکڑا ہوگا. اب بات وہ آتی وہ کیا شوہر یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو واجبات سے عمل کرنے سے روک حجاب سے عمل کرنے سے روکو واجب حج پہ جانے سے روکو نماز پڑھنے سے روکو یہ حق تو نہیں. کام یہاں پہ یہ سوال کہ شوہر نے بیوی کے گھر سے نکلنے سے روکا اور وہاں جانے سے روکا ہے کہ جو بیوی کے لیے واجب تو جس طرح حجاب سے نہیں روک سکتا یہ بھی وہیں روکنا چاہیے. شاید یہ اجازت عورت سے نہیں جاتی کہ باقی جہاں جانے سے شوہر روک اگر وہاں جانا واجب نہیں تو تمہیں شہر کی بات ماننا پڑے گی گھر سے نکلنے کی. ہر شہر سے نکل نہیں چلا سکتا گھر سے نکلنے سے روک سکتا. لیکن سگے رشتے دار جن سے سنا رہی واجب جب یہ سوال میں نے آج سے تقریباً 16 سال پہلے آگاہ کل سے کیا دوسرا اس کا جو جواب آیا تھا میں نے مجھے میں کھڑا تھا آج گھر پہ رہا دوں کیونکہ تقریباً یہی جواب سارے مہاراج نے جوان کہ اگر سلا رہی لیکن ماں سے سلا رہی واجب بھائی سے سلا رہی واجب اگر سلا رہی میں یہ شامل ہے کہ ان کے گھر جانا تو یہ سوال پیدا ہو تو شوہر ان کے گھر جانے سے روک رہا تو دو واجب ٹکرا کہ بھائی کے گھر جانا بھی واجب شوہر کی اجازت سے بغیر نکلنا بھی آرام لیکن یہ ان کا جواب تھا جس سے پہلے انہوں نے دیا لیکن سلا رہی راجی اس نے گھر جانا کہا ماں سے سلا رہی راجیب ہے بھائی سے سلا رہی راجیب ہے باپ سے سلا رہی راجیب اگر سلا رہی میں یہ کہاں شامل ہے کیونکہ گھر میں جب سلا رہی میں یہ شامل ہی نہیں تو بات نہیں آئی کہ اگر تو منع کرتا ہے کہ اپنے سب رشتے داروں کو یہاں نہ جاؤ تو ان مراجوں کے نزدیک جو کہتے ہیں گھر سے نکلنا چاہیے تھے یہ حکم ماننا پڑے گا صرف گھر سے نکلنے کی وجہ بس اچھا تو صرف کھلا رہنے میں آتا کیا
جب گھر جانا ہی نہ رہا تو کیا جانے آتا ہے کہ ان کے ذریعے دریافت کرتے رہنا، ان کے حال احوال سے آگہی حاصل کرتے رہنا. سنا کے اس ٹائم کے لیے جانا تو ضروری نہیں. اچھا جس زمانے کو یہ مسئلہ دور درد کا مستحدین اس وقت تو پہلے سے جانا بھی نہیں تھا. بناج شہر بھی آسان ہے گئے ٹیلیفون کرنا پتہ نہیں دے گا. چار بیوی سے یہ نہیں کر سکتے کہ تم ٹیلیفون نہیں کر سکتی. اگر ایس ایم پی اے کے اس کا دل جو ہے وہ بیوی دے رہی. اچھا اور پہلے ٹیلیفون کا درد ہے یہ تو بعد میں آیا کہ اس کا جواب کسی تیسرے آدمی کے ذریعے فراہم پہنچایا جا سکتا ہے، کنجر دریافت کی جا سکتی ہے، ختم ہوتا جا سکتا ہے کیونکہ سنا رہی نے گھر جانا واجب نہیں. اور اسی طرح اگلے اگر گھر آ رہے ہیں تو بیوی کے نام رستے میں سب اس کنگریس کمرہ شامل جس میں وہ اپنے جس رشتے دار کو شہر دلا سکتی اس میں شہر نہیں رکھ سکتا. یعنی اپنے گھر کی جو شہر نے دیا چاہر دیواری میں بیٹھ کر تمام سلے رہنے کے طریقے اختیار کر لیں. شہر گھر سے پہلے میں پابندی لگا سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر میں تمہاری ماں آئے تو بات نہ کرو، گھر میں تمہارا بھائی آئے تو بات نہ کرو. شہر کے بیوی اور کوئی اختیار نہیں ہے گھر کی چہر دیواری تمہاری کسی اختیار میں کیونکہ یہ خطر کی عادت کری آ رہا ہے ان سے بہت پہلے ہو گئی. گھر کا کل جب اگر 18 سال ہو گئے اس کو مسئلے کو دہرانے کی ضرورت کچھ نہیں آئی اس لیے آج میں نے دہرا دی. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے اور جو مسئلہ نکلا ہے یہ نیا مسئلہ جو نا آج کا اس لیے میں نے پہلا تھا یہ مسئلہ نکلا اس مسئلے سے کہ باقی سارے مہاراج یہ کہتے کہ شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا آرام ہے لیکن آگا روحانی کہتے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جا کر کے اور چھوٹے کاموں سے مراد میں نے سمجھا دیے. لیکن جو مراج گھر سے نکلنے کے حرام قرار دیتے وہ اس وقت بھی حرام قرار دیتے جب شہر اپنے سبھی رشتے داروں کے یہاں جانے سے روکے سنہ رہنی میں رشتے دار کے گھر جانا واجب نہیں. ہدایت ایک اہم مسئلہ. اچھا خیر اس کے بعد آئیے اس کے بعد کا مسئلہ اور میں دوسرا مسئلہ مخلوق کے تعلیم کا اسے میں بیان کر چکا ہوں. اس بات مومنین کی خواہش کو دہرا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جاتا. اور بلکہ تو تمام مراجے کے نزدیک کے بعد یہ اجازت کہ مرد بھی مخلوق تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور عورت شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے شہری مسئلے پہ حل کر. یعنی عورت کے لیے جتنا حجاب واجب ہے اس کے مرضی کے حساب اتنا حجاب کر کے ایسے اسکولوں میں جاتی ہے کہ جہاں سے ایجوکیشن تو پھر اس کے لیے جائے. اور مرد کے جتنا نامحرم عورتوں کے سامنے جانے آنے کی اجازت ہے اسی پابندی کرتے ہوئے وہ جاتا ہے تو ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے میں کچھ جائے. اور یہ فتویٰ امام خمینی کا بھی رہا آغا ذوالفائزانی کا بھی بعد میں ثابت ہو گیا تھا. وہاں ورنہ آغا ذوالفائزانی کے حالی شروع میں ایک سننے میں آیا تھا کہ جائز نہیں بعد میں ثابت ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایجوکیشن اسلام میں الگ سے آرام نہیں کہ حجاب کے مسئلے ہیں ان کی پابندی کر لو تو جائز. اور اگر کوئی یہاں تو ہر ساتھی جائز امام خمینی کے یہاں بھی اور آغا سیستانی کے یہاں بھی اور آغا سامنائی کے بھی اور آغا روحانی کے یہاں بھی. آغا روحانی کے بارے میں بھی ایک سننے میں آیا کہ وہ منع کر کے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا تھا لیکن آج میں نے مختصر بتایا کہ اس لیے کہ اس سے بھی جو ہے مسئلے واضح کرنا جو تکرار بھی میں مسئلے کی کر رہا ہوں وہ فقط اس لیے کہ اس سے دوسرے مسئلے نکل رہے ہیں. ہر وہ دو مسئلے یہ نکل رہے ہیں کہ نمبر ایک عورت کتنا حجاب کرے گی مرد کے سامنے اور نمبر جو دو یہ کہ دیکھنے کا مسئلہ کیا. یاد رکھیے جس طرح سے ابھی آپ نے ایک بات سنی کہ گھر سے نکلنا الگ چیز اور ماں بہنوں سے تعلقات الگ چیز، اسی طرح سے حجاب یعنی جسم چھپانا الگ چیز اور دیکھنا الگ چیز. یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی جسم کھولنے کی اجازت دی جائے تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھنے کی بھی اجازت جی نہیں. دیکھنا الگ مسئلہ ہے جسم چھپانا الگ مسئلہ. پھر سکتا ہے کہ مثلاً عورت سے کہا جائے تو چہرہ کھول سکتی تو آپ لوگ یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی کم از کم چہرہ دیکھ سکتے الگ. تو یہ جو الگ مسئلہ ان کو ملائیے گا نہیں اور یہی ہزار کے توقع میں بھی یہ مسئلے الگ الگ ہے ان کے ساتھ آئے.
چھپانا جسم الگ مسئلہ ہے، دیکھنا الگ مسئلہ ہے. یہ دو مسئلے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس سے مخلوط تعلیم کا مسئلہ حل ہوتا اور ایسے عام زندگی میں تو یہ مسئلے بھی بہت پہلے تو آ چکے ہیں دروس میں، لیکن ان کی تکرار ضروری ہے. اچھا اب پہلے تو سمجھ لیجیے دیکھنے کا مسئلہ کیا، دیکھنے کا مسئلہ کیا. عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے تو کس طرح سے، اور مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے تو کس طرح، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ چھپانے کا مسئلہ کیا. دیکھنے کا مسئلہ یہ کہ اگر مرد کے اسلامی معاشرے میں رہتے ہو ذاتی طور پہ کوئی حجاب واجب نہیں سوائے ستر عورتیں یا شرمگاہ، مرد کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے جسم کو ڈھانک کے رکھے. چنانچہ مرد اپنا جسم کھول سکتا ہے ان جگہوں پر جہاں اسے پتا ہے کہ عورتیں ہوں، کیونکہ جسم چھپانا اور کھولنا الگ بات ہے اور عورتوں کا دیکھنا الگ بات. جسم کھولنے سے مقصد قمیض اتاری خالی بنیان میں ہے، بنیان اتار دی خالی نیچے کا لباس پہنا، اسی وجہ سے مقصد نیچے کا لباس بھی اس طرح اتارا کہ انڈر ویئر ہے اور باقی جسم کھولا. بہت سارے لوگوں گھروں کے اندر بھی ایسے لباس میں رہنے کی عادت ہوتی اور ہمارے گھر بہرحال ابھی تک پورے کے پورے ایسے نہیں ہوئے کہ اس میں کوئی نامحرم نہ ہو، باہر کے نہ ہو لیکن خاندان کے نامحرم ہوتے. اسی طریقے سے بہت سارے کھیلوں کے مقابلے ایسے ہوتے کہ جہاں پہ مرد کا جسم اتنا نہیں چھوٹا ہوتا کہ جتنا عام حالت میں ایک جو لباس ہے ہمارے اس ملک کا رائے شلوار و کرتا اس میں چھوٹا ہو، اور اسی طریقے سے کبھی مجلس و ماتم میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا. اب مرد کے لیے اپنے جسم کو چھپانا واجب نہیں، ہاں اگر وہ کسی جگہ پر خاص اس نیت کے ساتھ جسم کھول کے جا رہا ہے کہ عورتیں دیکھیں، چاہے اس کی نیت دیکھنے سے حرام نیت نہ ہو، حرام نیت نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ حرام ہی نیت. مثلا کھیل کے کسی مقابلے میں عورتوں کے سامنے حصہ لیا جا رہا کہ عورتیں دیکھیں، اپنا جسم نہیں دکھانا کھیل دکھانا. اسی طرح بعض اوقات ماتم میں اور اسی طرح اور بہت سے مواقع پر تو وہ حرام ہو گئے. اگر نیت کی ہے کہ عورت کی نگاہ مجھ سے پڑے چاہے، یہ بھی کوئی حرام نیت نہیں، جائز مقصد کے لیے، لیکن اگر وہ تو حرام ہو، لیکن اگر نیت کے لیے کہ عورتیں مجھے دیکھیں تو چاہے پتا ہے کہ عورتیں وہاں پہ ہوں گی، مرد کے لیے جسم چھپانا واجب نہیں، لیکن عورت کے لیے مرد کا جسم دیکھنا حرام. وہ الگ الگ مسئلے، عورت کے لیے حرام رہے گا مرد کا جسم دیکھنا. اچھا اب یہ دیکھنا کہ اس کے اندر سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک حرام ہے عورتوں کے لیے یا کچھ دنیائش. امام خمینی اور آغائے ذوالقعنانی اور آغائے عرب تینوں کا ایک نظریہ تھا کہ عورت مرد کے صرف چہرے کا سامنے کا حصہ اور گٹوں تک دونوں ہتھیلیاں دیکھ سکتی ہیں. بس عورت کے لیے جائز ہے مرد کے چہرے اور دونوں ہاتھوں پہ نگاہ ڈالنا، اس کے علاوہ اس کا باقی جسم عورت کے لیے دیکھنا حرام. لیکن آغائے خلق، آغائے روحانی اور آغائے سیستانی تین مستحد ادھر تو تین مستحد ادھر، آغائے خلق اور سیستانی اور روحانی ان کے نظریے عورت مرد کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور سر اور گردن کا وہ حصہ جو عام لباس سے اوپر ہوتا اس کو دیکھ سکتی ہے. امام خمینی کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں، لیکن آگاہ کوئی آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کے چہرہ نہیں بلکہ پورا سر اور گردن جو واجب غسل میں پہلے دھویا جاتا وہ پورا حصہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. اچھا اب اس میں یہاں پہ جائز اس کے علاوہ حرام. اب اس کے اندر دو چیزیں اور وضاحت طلب ہیں اور یہاں پر میں اس بات کہہ دوں کہ یہ دونوں چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں پرانے تتوؤں میں خصوصاً آغائے خوئی خاصا اختلاف کرا اختلاف کرا، کبھی ایک پہلو سے آتا تھا کبھی دوسرے پہلو. اس وقت جو کہا جا رہا یہ سب سے آخری جو ان کے فتوے جن میں سے کچھ اب واضح ہوئے. ایک بات میں اور کہہ دوں، آغائے خوئی کے انتقال کے باوجود جو آغائے خوئی کی شخصیت کی ایک ہمگیریت اور ایک عظمت اور فکر میں جو ان کی ایک مہارت، اس کا نتیجہ یہ کہ باقی بہت سارے قاری شخصیت میں دیکھا گیا کہ مستعد کا انتقال ہوتا ہے اس کے مسائل کی کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آغائے خوئی کے یہاں نئے مسائل کی کتاب بھی اب تک چھپ رہی ہے. اچھا یہ کہ بہت سے اس وقت کے مراجد زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ اصل آغائے خوئی کی کتاب ہو اور اس کے اوپر ان کے مسئلے چاہ رہے ہیں. تو بہت سارے مسئلے بالکل اب سامنے آئے، یہ ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے. اور کیوں آغائے سیستانی اور روحانی کے نزدیک مرحوم مستعد کے نئے مسائل پر بھی عمل واجب ہوتا، نئے سے مطلب جو اب آپ کو پتا چلے. تو یہ آخری اور فائنل مسئلہ یہ بنا آغائے خوئی کا بھی اور سیستانی اور روحانی کا تو ہے. وہ کیا، یہ عورتوں کے حوالے سے بات ہوئی. عورت آغائے خمینی اور گلپائیدانی اور عراقی کے تو بہت مختصر اور آسان مسئلہ، صرف مرد کا چہرہ دیکھے گی اور دونوں ہٹے گی اور کچھ نہیں. لیکن آغائے خوئی نے جب کہا کہ سر و گردن، یہ باتیں دونوں ہاتھ دونوں پیر، ہاتھ سے کیا مراد ہے اور پیر سے کیا مراد ہے؟ پیر سے مراد ہے اتنا حصہ جس میں مسا ہوتا. چنانچہ مرد اگر جو ہاکی کے پلیئر جس طرح نیچر پہنتے ہیں اس طرح ہو، وہ جائز نہیں. آغائے خوئی کے یہاں بھی اور خوئی کے ساتھ سیستانی اور روحانی کا ایک ہی مسئلہ ہے. کسی طرح ہاتھ، لفظ ہاتھ جو ہے نا عربی میں واقعا ایک پرابلم والا مسئلہ ہے. عرب خالی انگلیوں کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، بلکہ شاید آپ بھی ایسا کہتے ہوں انگلیوں سے کسی چیز کو چھوا گلاس کو، آپ نے کہا میں نے گلاس کو ہاتھ لگایا. عرب جو ہے یہ ہتھیلی کو گتے تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنی تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، سانے تک بھی ہاتھ کہتے ہیں. اور اسی وجہ جو واقعا ایک پرابلم مسئلہ ہے، آسان نہیں. بظاہر تو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات کہ ہاتھوں کو دیکھنا جائے، لیکن ہاتھ، لفظ ہاتھ جس کو عربی میں ید کہتے ہیں، یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اس سے وہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور اس کے علاوہ شیعہ سنی میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی بحث آتی 1400 سال تو اسی لیے آتی، کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹو، لیکن ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ اس میں آغائے خوئی کے بھی کچھ جملے جو تھے مختلف مختلف. بہرحال آغائے خوئی ہوں کہ سیستانی ہوں کہ روحانی، آخری مسئلہ یہ کہ ہاتھ سے مراد صرف ہتھیلی اور بچے کا. امام خمینی جو ہاتھ کہتے ہیں، آغائے خوئی بھی اسی کو ہاتھ قرار دے رہے ہیں. کوہنی، کلائی، یہ سب دیکھنا خراب. عورت کے لیے مرد کے جسم کے ہاتھ میں صرف گتوں کا خیال ہے، ایک بات. دوسری وضاحت طلب بات وہ یہ کہ عورت کے لیے مرد کا جتنا جسم دیکھنا حرام. آغائے گلپائیدانی اور عراقی اور امام خمینی کے نزدیک چہرے اور ہتھیلیاں چھوڑ کے باقی سارا جسم حرام، اور آغائے خوئی کے اثر و گردن بڑھ گئے اور پیر بڑھ گئے. تو یہ تو براہ راست دیکھنا تو حرام، لیکن تصویر میں، ٹیلی ویژن میں اور فلم کے پردے پر، اس میں بھی آخری جو فتویٰ بنا وہ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب وہ بھی حرام. آمنے سامنے تو چھوڑی، لیکن اگر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کھیلوں کے کوئی مقابلے دکھائے جا رہے جس میں مرد کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا جو فتوے کے نزدیک حرام، جو براہ راست حرام، تو وہ ٹیلی ویژن میں بھی حرام، فلم میں بھی حرام ہے، اور اگر تصویر چھپی ہے تو اس میں بھی حرام. البتہ یہ احتیاط واجب، لیکن فی الحال یہ احتیاط واجب ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ موجودہ مستعدین میں سب سے نرم فتویٰ ہی کا جنہوں نے احتیاط واجب لگائی. ان سے نرم کسی کا ملے تو یہ احتیاط واجب ہمارے کام آئے گی، اور فی الحال نہیں مل رہا. اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ عورت مرد کا کتنا جسم دیکھ سکتی ہے. اور کیونکہ ٹیلی ویژن کے بارے میں کافی الٹ پلٹ فتوے آئے، کبھی حلال کہا گیا تھا، کبھی احتیاط آئی تھی، کبھی اس احتیاط کو مستحب کہا گیا تھا، کبھی واجب کہا گیا. ایسا ہوتا رہتا ہے. اس لیے بالکل آخری ان کے نظریہ بنا. اور اگر روحانی کا نظریہ تو خیر ابھی ابھی پچھلے ہفتے فیض کے ذریعے موصول ہو یہ کہا کہ جی احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام. لیکن احتیاط واجب بھی ہے کہ جب اس میں کوئی اور گناہ نہ ہو. اگر اس کے اندر کوئی حرام کی نیت اور لذت کی نیت آ گئی تو یہ بھی ڈائریکٹ فتویٰ ہو گئے. لیکن خیر اس کی تشریح میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب آئیے مسئلہ الٹا. مرد جو ہے وہ عورت کا جسم کتنا دیکھ سکتا ہے؟ مرد تو عورت کا مسئلہ مرد. تو اب اس سلسلے پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے. اس میں چار قسم کی عورتوں کو نکال دیجیے پھر مسئلہ سن. مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے؟ چار قسم کی عورتیں نکال دی. وہ عورتیں کہ جو کھلا کھلا بے پردگی اختیار کرتی ہیں ان کا مسئلہ الگ. جو عورتیں کافر ہیں ان کا مسئلہ الگ. جو عورتیں نابالغ ہیں ان کا مسئلہ الگ. جو عورتیں اتنی ضعیف ہو چکی کہ اب جسمانی اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی لذت شادی یہ سارے مسئلے ان کے پیش نہیں آ سکتے ان کا مسئلہ الگ. اب ان میں سے اہم بات یہ بڑی کہ جو کھلم کھلا بے پردہ عورتیں ان کو چھوڑ دیں. باقی جو عورت اسلامی معاشرے میں حجاب کر رہی ہے اس کے بارے میں امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ اس کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھا جا سکتا. حجاب والی عورت اور آغائے سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حجاب والی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھا جا سکتا. ہاتھ سے مطلب وہی جو ابھی گزرا کہ اس وقت ہے ساری گتے کے آگے ہتھی گتے اور تلائی یہ تو بالکل جائز نہیں. حجاب والی عورت کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھنا ایک مرحوم مجتہدین میں سے امام خمینی کا نظریہ اور زندہ میں سے آغائے سیستانی. لیکن آغا الفائزانی کے نزدیک فتویٰ یہ تھا کہ عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا بھی حرام. تو خیر وہ تو ان کا وہ مقدر جو کسی وجہ سے ان کے اس مسئلے پر باقی ہے بطور وجو اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. اچھا آغا کوئی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت کے چہرے اور ہاتھ کو بھی نہ دیکھو گھر کے اپنے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا ہو. کیونکہ بار بار یہ بات آئی کہ جسم کھلا رکھنا الگ مسئلہ ہے دیکھنا الگ مسئلہ ہے. جس نے چہرہ اور ہاتھ اپنے حجاب اسلامی کی وجہ سے کھلا رکھا آغائے کوئی کہتے تھے احتیاط واجب ہے اس کو بھی نہ دیکھ. لیکن انہیں کے زمانے میں آغائے خمینی کہتے تھے دیکھ سکتے. اور آج آغائے کوئی کے بعد آغائے روحانی بھی فرماتے ہیں کہ جس نے حجاب کے مسئلے کی پابندی کرتے ہوئے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا احتیاط واجب مرد اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن اسی لیے میں نے آغائے سیستانی کا مسئلہ الگ سے بھی بتایا. جبکہ مجھے معلوم کہ میرے درس میں آنے والوں میں بہت کم ایسے ہیں جن کو آغائے سیستانی کے مسئلے پر عمل کی اجازت چاہے وہ ان کی مقدمی کیوں نہ ہو. اس کی وجہ ہر ایک کو پتا. تو آغائے روحانی اور آغائے خوئی دونوں فرماتے ہیں کہ جو حجاب کی پابندی کرتے ہوئے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ رہی احتیاط بازی میں اسے مت دے اور ان کے مقلدوں کے لیے یہ حرام ہو جائے. لیکن کیونکہ ان دونوں نے احتیاط بازی لگائی اور اس کے ساتھ بالکل تناسب کے ساتھ جو فتوے بھی موجود آغائے خوئی کی زندگی میں امام خمینی کے اور آغائے روحانی کے سامنے آغائے سیستانی یہ فرماتے کہ ہمارے نزدیک چہرہ اور ہاتھ دیکھنا اس پردے دار عورت کا بھی جائز ہے جو شرعی پردے کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھتے ہو. اچھا خیریت ایک مسئلہ ہو کون سی عورت کی بات ہے جو باہجاب یعنی عربی میں جسے محجوبہ کہتے ہیں با پردہ. اب آئیے وہ عورتیں جو متبذلات کہلاتی ہیں جن کے بارے میں حدیث یہ کہ اللہ کو اس عورت کے عزت اور احترام کی کوئی فکر نہیں جس نے اپنی عزت کو خود ختم کیا. اور پھر اس کی وضاحت جیسے ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس نے اپنا پردہ خود اٹھا لیا اللہ اس کا بھی پردہ نہیں رکھتا. باقی کو فاجر کے قیمت جائز ہے مثلا. اسی طرح سے یہاں پہ اسی سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے. اور وہ حدیث آ گئے کوئی اور آ گئے روحانی کے نزدیک معتبر. ایسی عورت جو پردے کے بارے لا ابالی, پردہ وردہ کرنے کو تیار نہیں. اچھا اب اس میں دونوں عورتیں آ گئی. اچھا یہ ایک بات میں تیسری مرتبہ جب دہرا رہا ہوں کہ آج کی تقریب میں جو مسئلے آ رہے ہیں اگر اس کے برعکس کچھ مسئلے آپ پہلے سن چکے تو یا وہ پہلے والے مسئلے غلطی سے بیان ہو گئے یا اس میں تبدیلی ہو گئی یا اس کی وضاحت ہو گئی. یعنی آج کے مسئلے میں بہت سوچ سمجھ کے اور اپنی آخری تحقیق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کی دو قسمیں. ایک تو وہ ہے کہ جو پردے کو مانتی مانتی ہی نہیں, مذاق اڑاتی ہے ان چیزوں کا. جسے پاکستان کے اندر جو ہے بہت ہی اونچے اونچی کلاس پیدا ہو گئی جو برگر فیملیز کہلاتی ہیں آج کل کی اصطلاح کے اندر. ایک تو وہ عورتیں اور ایک وہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کی عام عورتیں پردے کی بات کریں کچھ منع نہیں کریں گے, کچھ مخالفت نہیں کریں گے, وہاں کر کے ٹال جائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. یہ دونوں اس مسئلے میں جمع ہو گئی. پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید وہی عورتیں اس میں آتی ہیں کہ جو پردے کا مذاق اڑا بغاوت پہ اتر آئے اللہ اور رسول کی. نہیں وہ بھی کہ جو چاہے سب مانتی ہوں لیکن عملی طور سے یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی. تو یہ ساری عورتیں متفضلات کہلاتی. اس کے اندر آغاز کوئی اور آغا روحانی اور آغا سیستانی تینوں فرماتے ہیں ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے جب تک کہ آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہ ہو. ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے. امام خمینی فرماتے تھے یا کہ واجب یہ ہے کہ متبصلات کو بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن آغا کوئی نے بھی بلکہ غالباً ہمارے معاشرے میں پہلی مرتبہ یہ مسئلہ مشہوری آغا کوئی کی وجہ سے ہوا. اگر یہ مسئلہ پرانا لیکن اس سے پہلے یہ مسئلے کا اس طرح وجود نہیں. اور آغا روحانی کا بھی یہی نظریہ نکلا اور آغا سیستانی کا بھی یہی نظریہ نکلا کہ متفضلات وہ عورتیں جو حجاب کرنے کو تیار نہیں, چاہے حجاب کی مخالفت نہیں کر رہی چپ چاپ ہیں سن لیتی ہیں سب کچھ عمل نہیں کر رہی یا مخالفت ہی کر رہی ہیں, دونوں صورتوں میں جائز. ایسی عورتوں کو بغیر نیت کی خرابی کے دیکھ. اب ایک مسئلہ اور آتا, مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. لیکن امام خمینی نے تو کہا کہ میرے نزدیک احتیاط واجب ہے ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن جن علماء نے کہا ان کو دیکھ سکتے ان میں پھر اختلاف ہو گئے. لیکن اس وقت کے جو تین مستحدین نے اجازت دی ان میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن میں آپ کی یوں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں ان میں اور اختلاف ہوا. اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے متبصلات کو دیکھ سکتے کتنا دیکھ سکتے, کیونکہ متبصلات جو ہے خالی چہرہ اور ہاتھ نہیں کھولتی, بال بھی کھولتی, گردن بھی کھولتی, لباس عام طور پر کونی کرتے. اب تو سلیولیس لباس پاکستان کے اندر جو ساڑی اور بلاؤز کے نام سے ایک لباس آ گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم پر اپنے ماحول کی اثر انداز ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مصر, الجزائر, مراکش, لبنان, شام, یہاں پہ عورتوں میں اسکرٹ پہننے کا بہت رواج ہے. منی اسکرٹ نہیں, گھٹنے سے ذرا نیچے تک کا اسکرٹ. تو بہت سارے پاکستانی اور ہندوستانی اعتراض کرتے تھے کہ ہماری عورت کتنی ہی بگڑ جائے کبھی اسکرٹ نہیں پہنے. یہ کیسا جو ہوا لباس ہے تو بالکل انگریزوں کا لباس. لیکن ایک دفعہ ایک عرب سے جب بحث ہوئی, خالی میں نہیں اور کچھ لوگ تھے میں تو سن رہا تھا, اس نے ایک الٹا جواب دیا اور واقعا بات سمجھ میں آ رہی. لیکن بس وہی کہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے آپ کی کبھی اس چیزیں سامنے بات بھی نہیں دیکھتا. اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہمارے عورت کیسی موزن کیوں نہ یا موزن کیوں نہ وہ اسکرٹ کبھی نہیں پہنی. کیا اسکرٹ میں کیا خرابی, زیادہ زیادہ گھٹنے سے لے کے پنڈلی تک نظر آ رہا, ٹانگ کیسی, آپ کے یہاں جو ساڑی اور بلاؤز اس میں تو جسم کے وہ حصے نظر آتے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی جائز قرار دیے ہی نہیں جا سکتے. یعنی پیٹ کا اتنا زیادہ حصہ اور پیٹ کا اس کے مقابلے میں ٹانگ جو ہے اس میں اتنی کوئی لذت و شہوت نہیں. بات وہاں ہو رہی اور بات سمجھ میں بھی آ رہی. ہم نے کیونکہ اسکرٹ کو نہیں دیکھا، میں اسکرٹ قابل اعتراض رکھتا، اسکرٹ کے ہزار گنا قابل اعتراض بلاؤز رکھتا ہوں، اس میں تو عورت کے جسم کے بالکل درمیان کے وہ حصے کھلتے ہیں کیونکہ یقیناً ٹانگوں کے مقابلے میں زیادہ بےخودہ. تو اب یہ بات کیوں نکلی کہ ہمارے یہاں کا ماحول ان عرب ملکوں سے زیادہ گھٹیا ماحول، جہاں اسکرٹ پہنا جاتا ہے لیکن پیٹ اور پیٹ چھٹی ہوتی. اب مسئلہ ہے کہ متبذرات کو ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ مراجع نے کہا کہ نہیں، یہ متبذرات میں صرف سر اور گردن اور چہرہ اور یعنی جتنا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے وہ آتا. یہ کیا کہ اگر کوئی عورت ننگی ہوتی ہو کہ پورا لباس اتار دو تو پورا جسم دیکھنا چاہیے ہو، مگر آ گئے کوئی اور سیستانی اور روحانی نے کہا کہ شرمگاہ چھوڑ کر باقی جب تک نیت میں خرابی نہ ہو عورت متبذلات میں جتنا بھی لباس اتار دے سب جائز ہو جائے، جب تک نیت میں خرابی نہ ہو. خیر اس سے زیادہ وقت نہیں ہو، ورنہ قابل تشریح باتیں کو اور. تو خلاصہ یہ نکلا کہ متبذلات کو دیکھنا بھی جائز اور جتنا بھی وہ جسم کھول دے جب تک نیت میں خرابی نہ ہو، اور عورتین کا مسئلہ نہ آ جائے اس وقت تک جائز رہے. لیکن امام خمینی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں، فراغت الفائدہ نہیں کر سکتے، بالکل منع. یہ ہو گیا عورت مرد کو کتنا دے کے، مرد عورت کو کتنا دے. اب آئیے سلسلے کا آخری مسئلہ، ویسے تو باتیں بہت تھی لیکن پتہ نہیں کیوں ٹائم نکل گیا، اور وہ یہ کہ مرد کتنا جسم چھپا دے. وہ بات ضمنی طور پر آ گئی کہ شرمگاہ کے علاوہ مرد کو اپنا باقی پورا جسم کھولنے کی اجازت، مردوں کے درمیان بھی اور ان عورتوں کے درمیان بھی جن کے سامنے وہ جان بوجھ کر یا قصدن نہیں گیا. عورت کتنا جسم کھولے اور چھپا، عورت کا حجاب، یہ مسئلہ بہت واضح، اس کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اس میں ایک وضاحت کی وجہ سے مجھے دہرانا پڑ رہا ہے. اور وہ یہ کہ عورت کو اس کے چہرے کے سامنے کا حصہ اور اکیلی چھوڑ، باقی تو سارا جسم چھپانا ہے، اس میں کسی مجتہد کے اختلاف نہیں. پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک نامحرم مردوں، یہ بات تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جس کو لوگ نہیں مانتے کہ حجاب میں پیر بھی شامل ہے اور پیر زیادہ اہم ہے چہرے میں.